یہ ضرورت کیوں پیش آئی گائے کی؟ وہ قتل تم نفس کر، یاد کرو جب تم قتل کر چکے تھے ایک آدمی کو، اس کا نام تھا عامر، بڑا مالدار تھا، بتیجوں نے قتل کیا، فدارا تم فیہا، بس تم ڈالنے لگے ایک دوسرے پہ قتل، فدارا تم درایت رہو کہ میں نے ہٹانا، دار آئے دار مدارات کے معنی ایک دوسرے پہ ڈالنا، تم نے کیا تم نے کیا، میں نے کیا تم نے کیا. دو مولوی جو امامت کے لیے کہا منہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہ نبد المجید خان ادھر سے میں ہوتا ہوں سیتا سے تھوڑا سا تو دے گا. فت دارا تم فخ تلف تم فت شاجر تم فی ہے، تم ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نے کال بار کرنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے. فقل نضربوہ، بس ہم نے کہا مارو اس کو بھی بعدہا، اس گائے کے بعد حصے کے ساتھ. کذلک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح اللہ زندہ کرتے ہیں مردوں کو. چنانچہ وہ آدمی گائے کے جسم کے ٹکڑے سے ٹچ ہونے کے بعد اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا میرے بھتیجوں نے مجھے قتل کیا ہے. جب اللہ تعالی نے اسرائیلیوں کی ایک مشکل مردے تک کو زندہ کیا گائے ذبح کرنے سے، تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی سی بڑی مشکل موت کیوں نہ ہو، اگر صحیح طرح وقت پر گائے ذبح ہو جائے تو موت ٹل جائے. ان صدقہ تطفئ میتۃ السوء، بری موت سے بچا لیتا ہے. صدقہ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار. ان صدقہ تطفئ میتۃ السوء، بری موت سے صدقات بچاتے ہیں. اور حدیث شریف میں ہے تداو مرضاکم بالصدقات، اپنے بیماروں کو علاج سب کے خیرات سے کرو، بلائے ٹل جائے گی، بیماری واپس ہو جائے گی، مریض صحیح سلامت ہو جائے گا. کذلک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ فرماتے ہیں مردوں کو. ویریکم آیاتہ، اور تمہیں دکھاتے اپنی قدرت کی نشانیاں. لعلکم تعقلون، تمہیں چاہیے کہ عقل سے کام لو. ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سورہ بقرہ جس کا دعویٰ ہے اثبات التوحید للہ جل وعلا، اور جس میں بیان ہے مسائل سمانیہ کا، سورت کا مقصود ہے العبادۃ المخلصۃ للہ وحدہ. سورت کا مقصود یا دعویٰ چار جگہ بیان ہوا ہے. تیسرے رکوع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور اس پر دلائل آفاقیہ قائم ہے. الذی انزل الذی اخرج الذی جعل، اور سورت کا نتیجہ متفرع ہے دلائل کا، فلا تجعلوا للہ اندازا. سورت مصدر ہے حروف مقطعات سے، جس کا متعین معنی اور مطلب سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں جانتا. مناسبات ہر وقت ہر دور میں پیش کی گئی ہے. سورت میں پہلا بیان صداقت کتاب کا ہے. سورت کے شروع کے 100 آیات میں خداوند تعالی کی توحید اور العبادۃ المخلصۃ کا بیان ہے. پھر رسالت ہے اور اس پر متفرع آخرت ہے. پھر جہاد ہے، انفاق ہے، تنظیم ہے، آداب ہے، ساتھ ساتھ تہذیب الاخلاق ہے، سیاست المدنیہ ہے، تدبیر المنزل ہے. ابتدا میں 5 اوصاف مسلمانوں کے بیان ہوئے، پھر 2 آیتوں میں مذمت کفار کی گئی، پھر ایک رکوع میں 10 نشانیاں دو مثالیں منافقوں کی دی گئی. اصل مدعا کی طرف او دعا یا ایو الناس اعبدوا ربکم، اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ تعالی کی عبادت کرو. کہتے ہیں کہ اگر یا ایو الناس خطاب عموم ہے جیسے الفاظ سے ظاہر ہے تو اعبدوا وحدوا کے معنی میں، اور اگر یہ خطاب خاص کے حکم میں الناس سے مراد جیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور الناس سے مراد جماعت مخصوصہ صحابہ ہے، تو اس یا ایو الناس سے بھی مخصوص جماعت مسلمانوں کی مراد ہے. اور پھر اعبدو عبادت ہی کے معنی میں ہے جس کے مسلمان مکلف ہیں. الذي خلق، ایک، الذي انزل، دو، الذي جعل، تین، الذي اخرج، چار. چار دلائل آفاقیہ اس پر قائم کی گئی. سورت میں قرآن کی صداقت کے ضمن میں کہا لا ریب فیہ، تو ریب کی قسمیں بتائی کہ متکلم کو تو نہیں، یہ مخاطب کو ہے. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، سے تحدید کر دی گئی کہ تمہیں بھی چیلنج میدان میں آ جاؤ. نہ ماننے والے اور قرآن کے اعجاز اور صداقت کو نہ ماننے والوں کو وعید شدید سنائی. فَإِن لَمْ تَفَعَلُوا وَلَن تَفَعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، اور مطیعین و مصدقین کو خوشخبری دی گئی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس پر نعم اور جنتوں کی تفریح کر دی گئی. مثالوں کی وضاحت کی گئی کہ اس کی منفعت یقیناً ہے اہل ایمان اور اہل حق کے حق میں، اور نعمتیں بیان فرمائی. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم تو تھے ہی نہیں، اللہ نے ہاں موجود کر لیا، پھر غائب ہو جاؤ گے، پھر وہ تمہیں وجود دے گا، زندگی دے گا. ان کو ہم کہتے ہیں نعم عامہ، عام نعمت ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین سب کچھ تمہارے حوالے ہے. دو، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. تین، اسے علوم عطا کیے. چار، اس سے مسجود ملائک بنایا. پانچ، اس کی توبہ قبول کی. چھ، جب چھ نعمت عام بیان فرمائی گئی تو روئے سخن اس مخصوص طبقے کی طرف کر دی گئی جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور پہلے رکوع میں ان کے اوپر نعمتوں کا اور نقمتوں کا بیان کر لیا، ان کو تاکید کی گئی ایمان لانے کی، کفر سے منع کیا. انہیں اطاعت کا حکم دیا گیا، دین فروشی سے منع کیا. انہیں حق گوئی کا کہا گیا، تلبیس و کتمان سے منع کیا. اور معالجے کے طور پر تین باتیں کہی گئی کہ اللہ سے مدد مانگو، نماز پڑھو، اور زکات دینے کی کوشش کرو. تو یہ خطاب خاص تھا بنی اسرائیل سے ببیان نعم مجملہ. تو دوسرا خطاب شروع ہو گیا بنی اسرائیل سے، اور اس میں کئی نعمتیں اور کئی نقمتیں بالحکایات بیان ہو گئی. اس رکوع کو ہم کہتے ہیں یہ بیان ہے نعم مفصلہ کا. ان نعم مفصلہ میں یہ بات بھی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پریشانی پیش آئی تھی، اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے ان کو گائے کے ذبحے کا کہا. انہوں نے پیچیدگی پیدا کی، اگر فوری کر لیتے تو مشکل جلدی حل ہو جاتی. معلوم ہوا کہ اس قسم کے علاج میں دیر کرنا بھی بدنصیبی کی بات ہے. جو کام کرنا ہے، خاص کر بلا و آفات ٹالنے کا، وہ فوری کیا جائے. جب وہ گائے ذبح کی گئی تو اللہ نے ان کی مشکل حل کر دی. اور جس مقتول کے قاتل کا پتہ لگانا تھا وہ خود زندہ ہوا اور اس نے بتا دیا. یہ امتحان کی ایک گھڑی تھی اور اس پر اللہ نے خصوصی فیضان کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گائے ذبح کرے تو مردہ اٹھ بیٹھے گا, پھر تو روزانہ جہاں میت ہو جائے وہاں گائے کٹے گی. اور نہ یہ مطلب ہے کہ گائے میں کوئی تاثیر ہے. فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتا, چونکہ خدائی حکم تھا تو اللہ نے اس میں یہ اثر ڈالا. فیصلہ خدا کا تھا مردوں کو زندہ کرنے کا. ہاں اخلاص کا صدقہ قبول ہو جائے تو اس کے نتائج دور رس ہوتے ہیں. چاہیے تھا کہ اس معجزہ کو دیکھ کر کے تمام اسرائیلی سیدھے ہو جاتے اور مخالفت و انکار چھوڑ دیتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. لوگ پھر بھی کسی ہٹ درمی اور عناد کی وجہ سے ایمان سے محروم ہوئے. یہاں سے اس کا بیان ہے, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد. اتنا بڑا نظارہ دیکھا, معجزہ دیکھا. فیکل ہجارتی, یہ تمہارا دل مانند پتھر کے, او اشد قسوا, یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ او بمانے واؤ کے ہیں, او واؤ کے معنی میں اور واؤ او کے معنی میں عام عربیت ہے. اور اس میں ابو الاسود دولی کے اشعار ہیں, احب محمدا حبا شدیدا و عباسا و حمزۃ او علیا. تو اس نے, کسی نے کہا شککتا, اس نے کہا لا بل تیقنت, اور یہ آیت پیش کی. ابو الاسود دولی جن کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر کے خاص شاگرد ہیں اور نحوے کے پہلے امام مانا جاتا ہے. حضرت علی کو فریاد کیا تھا اور حضرت عمر کو کہ مجھ سے بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے عربی میں, تو انہوں نے ان کو کچھ قواعد لکھوائے اور ان قواعد کے سمجھنے کے بعد ان کو غلطیوں سے نحوی اعتبار سے, اعراب کے اعتبار سے حفاظت ہو گئی. اور اس کے بڑے اشعار ہیں, یقول الارازل من کشیر طوال الدہر ما تنسا علیا, بنو من نبی و اقربو احب الناس کلہم الی, فان یک حبہ رشدا اصبہ ولم اک مخطئا ان کان غیا. بنو کشیر کے رذیل لوگ مجھے کہتے ہیں زمانہ گزر گیا علی کی موت پر, آپ بھولتے رہیے اس کو. کیوں بھولوں, پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہے, چچا زاد بھائی بھی ہے, اور مجھے کائنات میں افضل معلوم ہو رہا ہے. اگر میرا یہ کہنا کہ علی افضل ہے اور میرا زیادہ محبوب ہے صحیح ہو تو میں کامیاب ہوں, اور اگر اس میں کچھ غلطی ہے جیسے کہ اہل سنت کہتے ہیں تو اتنی بری بات تو نہیں. صحابی رسول, آل رسول, داماد رسول سے محبت, کوئی گمراہی اور بےدینی تو نہیں ہو سکتی. فَإِيَّكُ حُبُّهُ رُشْدًا أُصِبُهُ وَلَمْ أَكُ مُخْطِئًا إِنْ كَانَ غَيًّا. اس کے بعد ہے, أُحِبُّ مُحَمَّدًا حُبًّا شَدِيدًا وَعَبَّاسًا وَحَمْزَةً أَوْ أَلِيًّا, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك, پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد. فیکل ہجارتی, بس یہ مانند پتھر کے ہیں, او اشد قسوا, یا اس سے بھی سخت ہے. اور زبانوں میں بھی سختی کے لیے پتھر آتا ہے استعمال. دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے, ورنہ غم و زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. اور رحمان بابا ہوئی دغزڑ نے نشین کان د سہارا دے او پ زخمی زڑگی چیتے ان دڑ دے دو. یہ دل نہیں ہے سہارا کہارا پتھر ہے جس نے دکھے ہوئے کو دیکھ کر غم زدہ نہیں ہوا. ہر زبان میں پتھر شدت کے لیے استعمال ہے. حدیث کے مشہور عالم بخاری کے ممتاز شاعر فخر مفخر اسلام شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر کہلاتے ہیں عسقلانی, کیونکہ اس کا علم بہت مضبوط تھا. وسیع الاطلاع ہے, طرق کا تتبع کامل ہے. اوہو, باوجود خلاف طبع کے شافی تعصب کے امام الاصل انور شاہ کہتے ہیں ابن حجر ما کان حافظا للحدیث فقط بل کان احفظا لعلوم الدنیا. صرف حدیث کے حافظ نہیں, دنیا کے علوم کا حافظ. میں تمہیں عالموں کے قصے اس لیے سناتا ہوں کہ تم میں جذبہ آ جائے, آپ اپنے بڑوں کو پہچان لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کے کہ ہم کہاں سے آئے اور کیا کر رہے ہیں اور کہاں رہ گئے. ہمیں ان انسانوں کو سمجھنے کا موقع کب ملے. فرمایا اسرائیلیوں, تم نے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ دیکھا, خدا تعالی کی قدرت کا نظارہ دیکھا, لیکن تم مان تو نہ گئے بلکہ دل تمہارے سخت ہے, بہت سخت ہے. کیونکہ دل میں بھی نرمی, وہ پتھر میں بھی نرمی آتی ہے. تمہارے کیسے دل ہے, یہ تو دل نہیں پتھر ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں, لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, جس سے پھوٹ پڑتی ہے نہریں. بعض جگہ چشمہ ہوتا ہے, دیکھے تو پتھر کے نیچے سے نکلتا ہے. ہمارے جو کنواں ہے, یہاں ایک کنواں ہے ابھی استعمال ہو رہا ہے الحمدللہ, ایک خواب کے نتیجے میں یہ کنواں کھودا گیا ہے. اور کوئی غیبی رجال الغیب ظاہر ہوا تھا مجھے بتانے کے لیے, پہلے ادھر ارادہ تھا, تو مجھے کہا آپ نے خود بیان کیا ہے کہ جب مینار ایک ہو تو مسجد کے بائیں طرف, یہاں سے اٹھو گے تو جل دنیا کے علوم سے واقف ہو. اتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں, مسجد کا ایک مینار ہے دائیں طرف. میں نے کہا بھی کہ بیوقوفی, لیکن نہیں سمجھتے. کتاب المساجد ہے مقریزی کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے کتاب المساجد امام مقریزی کی, جس کی خطط و آثار ہے, اس میں ساری وضاحت. العزب المنحل المورود فی حل سنن ابی داود, عمر خطابی مصری کی, اس نے بھی وضاحت کی ہے دو مسئلوں کی. ایک تو یہ کہ مینار ایک ہو تو مسجد کے بائیں طرف, اور اس میں پھر اذان خانہ بنے, کیونکہ اذان ہمیشہ محراب سے بائیں طرف ہوئی. اور دوسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ امام جو قوم کی طرف منہ موڑتا ہے تو اکثر ما ینصرف الی الشمال قلیل ما ینصرف الی الیمین, اکثر بائیں طرف. اور مجدد نے مکتوبات میں کہا ہے کہ ائمہ دائیں طرف مڑتے ہیں بائیں طرف نہیں, یہ بدعات میں سے. اور بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پیغمبر کو میں نے دیکھا اکثر بائیں طرف مڑے ہیں. دیکھیں تو حنفی فقہ میں آیا, دنیا میں واحد فقہ ہے. چیلنج کے ساتھ کہتا تو دنیا کے کسی فقہ میں یہ مسئلہ نہیں کہ امام نماز پڑھانے کے بعد جب قوم کی طرف منہ موڑنا چاہے تو بائیں طرف کو ترجیح دے, دائیں کو نہیں دے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو صرف دائیں طرف مڑتا ہے بائیں مڑتا ہی نہیں، فقد جعل للشیطان حظا من صلاته، اس نے اپنی نماز میں شیطان کا بھی حصہ بنا لیا، یہ شیطانی نماز ہے. اب اس کسوٹی سے اماموں کو فرق ہوگا، یہ بچیں گے نہیں، ان کو دائیں بائیں کا اول تو پتہ نہیں ہے. لوگ جو بائیں ہاتھ سے نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے یہ آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں، ان میں جرات ہے کہ کہے؟ حالانکہ میں جب بھی سناتا ہوں تو کہتا ہوں مرقات جلد 2 صفحہ 202 تحتاوی المراکی صفحہ 172 تکملہ مجمع البحار جلد 5 صفحہ 159. اس لیے سناتا ہوں کہ اگر کوئی ذی علم بیٹا ہو تو اس کے پاس ہتھیار آ جائے. اور ابو داؤد شریف مقتدی فراغت پر نماز سے کیا ذکر تسبیح کیسے کرے گا؟ امام ابو داؤد کے 2 استاد ایک عبید اللہ ایک ابن قدامہ. ابن قدامہ کہتے ہیں یعقد التسبیح بیمینی، پیغمبر تو تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے پڑھتے. دور گھٹا مسئلہ دا پوپر سپر نہیں شبیتا کالا اوشو اویا کالا اوشو 70 سال ہوئے 75 سال آپ دیکھے جائیں، یہاں کے علاوہ کئی نہیں دیکھیں گے کہ دائیں بائیں کا فرق. اچھا جی، تو بے شک بعض پتھر ایسے ہیں لما یتفجر منہ الانہار، جس سے بہہ پڑتی ہے نہریں. بعض علماء دین مضبوطی کے اعتبار سے تو پتھر ہے اور فیض کے اعتبار سے نہر ہے، چشمے ان کے جاری ہیں. ہمارے علماء دے کے حدیث کے تفسیر کے فقہ کے، پھر دہلی کے حضرات دیکھے، پھر دیوبند کے اکابر دیکھے، ہمارے اساتذہ و مشائخ دیکھے، لا الہ الا مضبوطی دیکھیں گے تو اور شان اور فیضان دیکھیں گے تو اور شان ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک باز پتھر ہے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے جاری ہو جاتی ہے نہریں. یہ ایک نہر ہے اقسم المدارس، یہ دوسری نہر ہے اقسم الدراسات، یہ تیسری نہر ہے اقسم المقاصد، یہ چوتھی نہر ہے جامع عثمان مسجد طاہر. 4 نہریں قرآن میں بیان ہوئی، 4 شاخیں، پانچویں یہ ابو یوسف ہے. زیادت علی زیادت کہلاتی ہے. شمس الائمہ نے امام محمد کی ایک کتاب ہے زیادات، اس کی شرح لکھی تو اس کا نام رکھا ہے زیادات علی زیادات. اللہ اکبر. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک باز پتھر ایسے، لَمَا يَشَّقَّقُ، کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس نکل آتا ہے اس سے پانی، جان دیتے ہیں. اے ہائے، کتنے علماء اور اولیاء قربان ہو گئے اللہ کے راستے، لیکن ان کا فیض جاری ہے. امام بخاری کو بخارا سے نکالا گیا تو بخارا آج تک قہر الہی کے لپیٹ میں. مولانا روم کو بلخ سے نکالا گیا، یہ بلخ کا باشندہ ہے، 500 سال تک بلخ میں جید عالم پیدا نہیں ہوا. توحید کے دشمنی میں شیخ عبداللہ کو غزنی سے نکالا گیا اور کابل تک رسی ان کو ڈال کے کھینچا گیا کہ آپ کیوں کہتے کہ درگاہیں کچھ نہیں کر سکتی، ایک اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے. تو آج تک افغانستان پر قہر الہی برس رہا ہے، آگ پھر رہی ہے. افغان سرزمین ہے جو آگ آلودہ ہے، آسمان کے نیچے جہنم کی بٹی. وہ عمدہ باغات، وہ پھل پھول، وہ زرخیز زمین، وہ باغبانی اور بہاریں، وہ ناقابل قبول ہے عند اللہ. شاہ اسماعیل کو بماں قافلے کے بالا کوٹیوں نے قتل کیا، آج بالا کوٹ پر کتنے سال بعد خدا کو غصہ آیا اور قہر وہاں برس گیا اور ان کو گاڑ دیا زمین میں اور ابھی تک زمین سے لاشیں نکل گئی. پاکستان کے لوگوں نے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کا احترام نہیں کیا، نہ ان کو ملک کا صدر بننے دیا نہ وزیر اعظم، اور اس جیسے فقیہ عالم محدث مفسر شان ورشا و شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کے بعد پاکستان کی سرزمین نے دیکھا نہیں ہوگا، نہ قیامت تک دیکھ سکے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو مسلط کیا، آپ کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں، حکمران ہیں. اور اب ان کے لیے امریکہ اور برطانیہ اور جاپان اور فرانس سے لوگ منگوائے گئے کہ ان کی پٹائی لگاؤ. اور ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں شیخ الاسلام شیخ العرب والے جب مولانا حسین احمد مدنی کی بے حرمتی کی گئی، ریل گاڑی سے نیچے اتارے گئے اور ان کی داڑھی مبارک میں شراب کی بوتلیں ڈالی گئی. تبلیغی غلیظ جماعت اور بنگالیان بےمانات، ہر دوسرے تیسرے سال سیلاب آتا ہے اور بنگالی ڈوبتے ہیں، مینڈکوں کی طرح الٹا پڑے ہوتے ہیں. شیخ الاسلام نے ان کے لیے ہدایت و ارشاد کے لیے سلویٹ میں 22 سال لگائے، اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا. فیض آباد کے ریلوے اسٹیشن پر شیخ الاسلام کی بے حرمتی، اور جتنے لوگوں نے بے حرمتی کی ریکارڈ ہے، آن تاریخ موجود ہے، ان میں مرنے سے پہلے زندگی میں کیڑے ہو گئے. ہے چکو میرا خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دلی نہ مد بدل، دازار چا بازار مندل ندے، اور ڈیر عالم میں پدیس کر گدے لی دلے، چپزم دنیک سیرت و شنڈس پڑی، چپزم دنیک سیرت و شنڈس پڑی، نو ددو زخ پسرو سروٹ کو پل شفت اگدار. ایک بڑے عالم تھے، پشتوں کے بڑے ماہر تھے، کافی سارے علماء تھے جو دیوان عبد الرحمن کے حافظ تھے. اس نے کہا رحمان بابا کا کوئی ایسا شعر سناؤ جو بلاغت کے عروج پر ہو. کئی لوگوں نے اچھے اچھے اشعار پڑھے، لیکن جب میں نے یہ شعر شروع کر دیا کہ رحمان بابا کہتے ہیں جو نیک لوگوں کے برائی میں ہونٹ کھولتا ہے، یعنی منہ کھولتا ہے، یہ اپنے ہونٹ جہنم کے انگاروں پہ رکھتا ہے. بس اگر بزرگ پچو پچوں کو جڑ ہمارا رام دیش ہمارا سر چپی کال اور یہ رحمان بابا سب صحیح مانوں کے ماہر رہے گا. شیر ہو رہے سنگ شیر تو وقت چپزم دنیک سیرت و شنڈس پڑی، جب برے اچھے لوگوں کی برائی کر کے اپنے ہونٹ کھولتا ہے. چپزم دنیک سیرت و شنڈس پڑی، نو ددو زخ پسرو سروٹ کو پل شفت گدی. لا الہ الا اللہ. بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہے جن سے بہہ پڑتی ہے نہریں، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض وہ ہے جو پھٹ جاتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے، لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ جو خود گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف کے مارے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. تین درجات بیان کیے، بہت اعلی، متوسط اور سب سے کم درجے کا. جن کی نہریں جاری ہے وہ تو بہت اعلیٰ ہے، اور جن کی قربانیوں کے نتیجے میں اوروں کو آسانیاں مل گئی وہ دوسرا درجہ ہے، اور جو کم از کم خود تو رائے راست پر ہے یہ تیسرا درجہ ہے. آئیے سب، افتتمعون یؤمنوا لکم، اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد یہ سیدھے نہیں ہوئے ربط، آیا تم تما کرتے ہو ان سے؟ افتتمعون، کیا تم تما کرتے ہو؟ تما امید، یہ خواہش کہ مجھے اچھا ملے، عزت ملے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں محور ذات الہی ہونا چاہیے. چد تم جپرد در نکڑا ختم نو بادشاہ مبارک شک گدائی، جس دن سے آپ نے مخلوق سے امید سہارا اور تم کاٹ دیا، رحمان بابا کہتے اب بادشاہ ہو، فقر کی بادشاہی مبارک. چد تم پردی در نکڑا ختم نو بادشاہ دے مبارک شک گدائی، افتتمعون، آیا تم تم کرتے ہو؟ یؤمنوا لکم، کہ یہ اب بھی ایمان لے آئیں گے تمہارے سامنے. وقد کان فریق منہم، یقیناً تھا ایک گروہ ان میں، یسمعون کلام اللہ، جو سن لیتا تھا خدا کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر اسے تبدیل کر لیتے تھے، من بعد ما عقلوا، بعد اس کے کہ اس کو سمجھ لیتے تھے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف سن لیتے تھے. پندرہویں صدی میں ہم بیان کرتے ہیں، اور جب مومن دل سنتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے، اور غور کر لے کہ قرن اول میں صاحب رسالت منبع وحی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھے. علماء دین نے لکھا ہے کہ پیغمبر تفسیر کیوں نہیں کرتے، کہ تفسیر کی ضرورت پیش آئی ہے زیادہ دوری کی وجہ سے. پیغمبر جب تلاوت کر لیتے تھے نماز میں یا ویسے، تو وہ علوم جو قیامت تک راضی ہو جار اللہ بیان نہیں کر سکتے، وہ خود بخود دلوں میں پیدا ہو جاتے. اب ایک مثال دیتا ہوں، عقل آ جائے گی. موجم الصغیر طبرانی میں ہے کہ حضرت کی خدمت میں ایک عربی آیا جنگلی جنگل سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ پیغمبر ہیں؟ کہا آپ کے خدا نے جو آپ کو کہا ہے کچھ وہ سنائی. سیدھے سادے لوگ تھے. میں نیو کراچی میں تھا، امام تھا وہاں، اور عشاء کے بعد درس دیتا تھا، تو وہاں ایک قصائی نوجوان تھا جو ہمارے یہاں صف اول کا آدمی تھا، تو وہ مجھے کہتا تھا آج بھی گیت گاؤ گے نا رات کو؟ درس کو گیت کہتا تھا. میں نے کہا آج بھی گاؤں گا. وہ وضو وضو کر کے بیٹھ جایا تھا. وہ آج بھی گیت گاؤ گے؟ میں گیت گائیں گے بالکل. تو حضرت سے کہا اور آپ کے اللہ نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ حضرت نے کہا ابھی ابھی صورت اخلاص نازل ہوئی، صورت اخلاص نازل ہوئی. تو آپ نے کہا وہ سنا تو ہوگا، سنائے. جب آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ اٹھا اور نعرے لگانے لگا نعم الالہ الہنا، نعم الالہ الہنا، یقبل الیسیر ویعطی الجزیل. اب دیکھیں آپ خالی سر دان کھول رہے ہیں، آگے اوپر سوپر اب بھی کچھ نہیں. یہ صورت اخلاص تو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، آپ نے کتابیں بھی پڑھی اور تھوڑی بہت الٹی سیدھی عربی بھی آئی ہے، اصول فروع بھی پڑھے، آپ کو وہ سمجھ کیوں نہیں؟
وہ کیا کہہ رہا ہے سن میں، آفرین ہمارے خدا پر، کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس صورت اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے نیک عمل پر بڑا اجر ہے، نعم الالہ الہ ہونا، یقبل الیسیر، تھوڑی سی نیکی قبول کرتا ہے، ویعطی الجزیلہ، اور بڑا انعام دیتا ہے. 1500 سال درمیان میں گزر گئے، اس لیے دل سخت ہو گئے. ان میں خیر اور نفع کا آنا کوئی آسان کام نہیں. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، یہ رجی زبردست سمجھدار ہے، سورت اخلاص کی تفسیر کیسے سمجھ گیا صرف تلاوت سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، بس 10 دن میں بچے دے دے گی، بہت قیمتی اونٹنی ہے، بہت دودھیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو انعام میں دے دوں. یہ جو سورت اخلاص کی تفسیر کر رہا ہے نبی کے سامنے، حضرت نے کہا دے دے اسے، اونٹنی دے دے، کیونکہ ابھی جبریل تیرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف اس کو اونٹنی دے رہا ہے. اور نشان یہ ہے کہ جنت میں حکم احکام اللہ کا نافذ ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے 87,000 جنتی اونٹنیاں تیار کر لو. ان پہ شال ڈل رہے ہیں اور ان کو بہترین مہار لگ رہے ہیں اور نہلائے دہلائی جا رہی ہے، اور 87,000 اونٹنیاں آپ کے لیے وہاں انتظام ہو رہا ہے. تو تھوڑی دیر میں صحابہ کرام اوروں نے بھی پوچھا کہ ہم بھی ایک ایک اونٹ دینا چاہتے ہیں. کسی نے ایک دیا، کسی نے دو دیے، 100 اونٹ جمع ہو گئے آرامی کے لیے. جب وہ روانہ ہو گیا، اس نے کہا رب تو محمد کا رب ہے جو اس کو اتنا بڑا کلام دیتا ہے کہ جس کا صلہ ختم ہی نہیں ہو. دیکھا، یہ ایک اور تفسیر شروع کر دی، یہ دوسری تفسیر تو دیکھو. وہ کہتے ہیں واقعی رب تو محمد کا رب ہے، ایسا کلام دیا ہے جس کا صلہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. اس نے پہلی تفسیر کیا کی تھی، واہ زندہ باد میرے خدا، تھوڑے سے عمل پر کتنا بڑا انعام دیتے. تو سورت اخلاص سننے کے بعد 100 اونٹ مل گئے یا نہیں؟ اب کہتے ہیں رب تو محمد کا رب ہے، یعنی جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اعتماد کر کے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لے. تو قرآن جو نازل ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اجر بہت ہوگا. قرآن میں یہ نہیں فلہم اجر غیر ممنون. اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے تفسیر کے دریا پیدا ہوتے ہیں، تفسیر کے دریا. یہ تو دیہاتی اور گوٹوں میں رہنے والے کا کام ہے، جس نے اونٹ اور اونٹ کے مہار کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی. پھر کیا خیال ہے ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے بارے میں، اور عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس کے بارے میں جو آپ کی گود میں اور آپ کے دامن نبوت میں تربیت پا رہے ہیں. قیاس کنز گلستان ممبار مر. اس سے اندازہ لگا لو اس ایک واقعے سے کہ اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں کتنی بڑی علمیت، کتنی بڑی جامعیت ودیت فرمائی. لیکن ایسے بد نصیب بھی تھے جو قرآن سن لیتے تھے ثم یحرفونہ، پھر اسے بدل دیتے تھے. یہ رجی بس اختلافات بیان کر رہا ہے، بہت تحریف دے گی. اختلافات ہماری ضرورت نہیں ہے، اختلافات قرآن کے اعجاز کا تقاضا ہے. اگر آپ اختلافات بیان کرنا عیب سمجھتے ہیں تو اس آیت کو قرآن سے نکالیں گے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین. یہ اختلافات تو بیان ہو رہے ہیں، مختلف فرقے بیان ہوئے ہیں. تو اگر ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے سنت کے بجائے بدعت کو مشعل راہ بنایا، اور اگر ہم ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جنہوں نے ایک اللہ کے بجائے کئی مخلوقات کو حاجت روا سمجھا ہے، تو یہ آپ کہتے ہیں جی دیکھیے جی اختلافات، یہ تحریف فی القرآن ہے، قرآن کے مقصدوں کو پلٹ کے رکھنا ہے. قرآن آیا اس لیے ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، کیونکہ ان باتوں سے عام طبقے کے علماء ڈرے ہوئے ہیں، سب ڈرے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑے دینی ادارے کے محتمم نے بخاری شریف کے ختم پر ایک تقریر کی ہے، جو سمجھدار لائق بڑے طلباء ہیں فضلاء ہیں، وہ کسی مناسب موقع پہ اس کو پڑھ لیں. ذرا پھر مجھے بتائے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیوبند کا عالم کیا کیا باتیں کہی اس نے. اور اب یہ بھی جو ایک بدعتی مارا گیا ہے، اس کے بیٹے کو خط لکھا ہے، وہ بھی ان کے ماہنامے میں شائع ہے. میں نے ان کو کہا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی دیوبندی عالم کی وفات پر بدعتیوں کی تعزیت ہو، نورانی تک کی تعزیت نہیں. وہ اپنے لوگوں سے ڈرتا تھا، اور حضرت الاستاد مولانا یوسف بن نوری کی وفات پر، اور حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب جو قومی اتحاد کے صدر تھے، ان کے انتقال پر یہ پانچ نمبر کی مسجد میں اس زمانے کے خطیب ازہری صاحب نے کہا، ہم دیوبندیوں کے لیے دعائے مغفرت کے قائل رہی، اور ہمارے لوگ ہیں جو ان کی گلیوں میں ڈانس کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں. جب میں ان کی خبر لیتا ہوں تو کہتے ہیں دیکھیں جی، دیکھیں پہلے اپنے گریبان کو دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کہاں سے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں. اسی طرح کذابین ہر دور میں ہوتے ہیں. وقد كان فريق منهم، اور تھا ان میں گروہ، يسمعون كلام الله، جو سنتا تھا اللہ کا کلام، ثم يحرفونه، پھر اسے بدل دیتا تھا، من بعد ما قلوه، بعد اس کے کہ اس کو سمجھ لیتے تھے، خوب سمجھتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت ہے. وهم يعلمون، اور وہ جانتے تھے، تھے علماء. علماء جب مداہن ہو جائے، یاد رکھنا، علماء جب مداہن ہو جائے تو عوام منافق ہو جائے، کیونکہ عوام میں ایمان علماء سے آئے گا. جب وہ پختہ ہوں گے تو یہ اعلیٰ مسلمان ہوں گے، اور اگر وہ آزادی طرح کا بٹھیر لڑائیں گے تو نتیجتاً یہ بھی کسی جائز ناجائز کے نتیجے پر نہیں پہنچ جائیں گے. وہ ہم یاد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑی محنت سے اور مولانا کے درس میں لوگوں کو لے آتے ہیں، مولانا ان پر برساتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. اچھا، آپ کو ان کی ہدایت کی فکر ہے، قرآن کی سچائی کی فکر نہیں. اگر یہ بات ہوتی تو قرآن کی سورہ فاتحہ اس کا آخری حساب نماز میں نہ پڑھا کرے، جس میں غیر المغضوب علیہ ولا الضالین، اور اس کی نبوی تفسیر کیا ہے، یہود النصارہ. تو نبی یہود و نصارہ کو ہدایت دینے آئے ہیں یا ان کو دور کرنے آئے ہیں؟ اس طرح ہدایت نہیں دی جاتی ہے کہ آپ غلط بیانیاں کریں. کیا کہتے ہیں جی، ایک عالم دین نے چرچ میں جا کے تقریر کی، چرچ میں. کیا تقریر تھی؟ اللہ اکبر. وہ بڑے ادارے کے ماہنامہ میں لکھا ہوا ہے، گزشتہ سال. تیرا پادری اسی وقت مسلمان ہوگا، وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے. تقریر کیا ہے؟ تقریر خود میں سے لے کے اخیر تک، اس تقریر میں جو چرچ میں کی گئی، اسلام کا نام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، قرآن کریم کا نام نہیں ہے، تو یہ تقریر اسلامی کیسے؟ یہ تو عیسائیوں کی زبان بولی گئی، اس پر اجر تو نہیں ملے گا اس کو. یہ جو اسلام سے، قرآن سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے سے بچا ہے، اس لمحے میں یہ مسلمان نہیں. جو نبی اپنے، جو امتی اپنے نبی کو نظر انداز کرے کہ آج میں اپنے نبی کا ذکر نہیں کروں گا، متکلمین کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں رہے، ختم ہو جاتے. اس لیے نبی کے لیے نماز میں ہے السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ معہود فی الذہن رہے، منصب نبوت کے ساتھ، نہ کہ جسم یعنی شریر کے ساتھ. رد بلیغ علی المبتدی.
یعنی ایسے لوگوں کے سے ایمان کی توقع رکھتے ہو جو تمہارے قرآن پر اور تمہارے کلام الہی پر تہمتیں لگاتے ہیں.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہی لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، کہتے ہم بھی ایمان والے ہیں.
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں بعض بعض کے ساتھ،
قالوا، کہتے ہیں، وہ ان کو کہتا ہے، تُحَدِّثُونَهُمْ، تم مسلمانوں کو بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، وہ جو کھول دی اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت پکڑے اسی سے تمہارے رب کے ہاں. افلا تعقلون، آیا عقل نہیں رکھتے؟
یہود نے بعض لوگوں کو کہا کہ ہم تو جانتے ہیں کہ نبی برحق ہے اور نبی آخر زمان ہے، مگر یہ باتیں ان کو جا کے نہ کہو، مسلمانوں کو، وہ قیامت کے دن تمہیں پکڑیں گے کہ انہوں نے خود ہمیں کہا تھا. یہ ایسے کم عقل تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر نہ کہے تو پکڑ نہیں ہوگی. ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ کہ میں نے مسئلہ بیان کیا اعتکاف میں کہ معتکف جمعہ کا غسل بھی نہیں کر سکتا اور ویسے بھی نہیں نہا سکتا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جائے قضاء حاجت کے لیے، اور عموماً طہارت خانوں میں نہانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، بغیر ارادے کے کپڑے اتارے اور اپنے اوپر پانی ڈالے. تو یہاں ایک نمازی تھا، نوجوان، بوڑھا ہو گیا، وہ بھی غریب، 30 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو وہ جا رہا تھا، یہاں سے تولیہ، صابن، بالٹی اٹھائی. میں نے کہا جیلانی کیا کر رہا ہے؟ کہ نہانے جا رہا ہوں ابھی. آپ، میں نے کہا یہ بیان کیا کھیلنے کا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے گا. پھر بالٹی رہ گئی. تو یہ جیلانی جو کہہ رہا تھا کہ اگر بالٹی اور تولیہ لے گیا تو خدا کو پتہ چل جائے گا، اور اگر نہیں لے گیا تو خدا کو پتہ نہیں چلے گا. یہ وہی یہود بھی یہی کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو بتا دیا تو پتہ چل جائے گا، مت بتاؤ، اپنے پاس رکھو، قیامت کے دن اس کا ذکر نہیں ہوگا. معاذ اللہ، اس پر رد دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں. رد دیکھو. اولا یعلمون، یہ اتنا نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ دکھاتے ہیں. اللہ سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ جٹ جاہل ہے، عالم جاہل. یعلمون کے ساتھ جہل جمع ہو گیا. اس لیے لکھا ہے وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَجَهْلًا وَإِنَّ مِنَ الْجَهْلِ لَعِلْمًا. بعض جاہل ہوتے ہیں لیکن اپنے موقف میں پختہ ہوتے ہیں، بعض عالم ہوتے ہیں لیکن بس تحریک استقلال ہے، آدھا ادھر ہے اور آدھا ادھر ملال ہے. آئی سب صبح پوچھو، شام کو پوچھو. وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے، امیون، بے پڑے ہیں. امی منصوب ہے ماں کی طرف، وجہ سے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے بے خبر، اسی طرح ہی ہے. یہ انسانوں کے اندر عیب ہے، عام انسانوں میں، لیکن نبی کے لیے یہ مقام عزت ہے. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی ویتبعون الرسول النبی الامی، کیونکہ نبی کے دامن پر یہ داغ کہ وہ کسی کا شاگرد ہے نبوت کے منافی ہے. اس لیے امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے، امی لقب و ماہ عرب مرکز ایمان، ہر علم عمل را کے مداری و مدیری. ومنہم امیون، اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جانتے نہیں ہیں کتابیں، الا امانیہ، مگر ان کی خواہشات. عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ امانی یہاں پر اکاذیب کے معنی میں، جھوٹ کے معنی میں،
وَإِنَّهُمْ اور نہیں ہے یہ إِلَّا يَظُنُّونَ مگر اٹکل لڑانے والے ہیں گمان پرست ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتابیں ہاتھوں سے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ لے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ تباہی ہے ان کے لیے وہ جو لکھتے ہیں ان کے ہاتھ. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اور تباہی ہے ان کے لیے جو یہ کماتے ہیں دین کے مقابلے میں دین فروشی پر جو کماتے ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اس کا ذکر پہلے رکوع بنی اسرائیل میں تھا, ہم نے کہا یہ نعم مجملہ ہے, اور اب جب دوبارہ اس کا ذکر آیا تو پوری تفصیل کر لی, تو اس کو کہتے ہیں نعم مفصلہ. وقالو اس جہل کے باوجود اس گھمنڈ میں مبتلا ہے, کہتے ہیں لن تمسن النار ہرگز چھوئے گی نہیں ہم کو آگ الا ایام معدودہ مگر دن گنتی کے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا آپ فرمائیے لے چکے ہو اللہ سے کوئی عہد کہ تم کفر کرو اور کچھ کہے گا نہیں. فلن یخلف اللہ عہدا پس ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے عہد و پیمان کا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا کہتے ہو اللہ تعالی پر وہ باتیں جو تم جانتے نہیں. اس آیت کے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذہن فارغ کر دو. اہل کتاب نے دو باتیں کہی ہیں. پہلی بات یہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, تو حضرت عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگے, اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد کسی نبی کا آنا نہیں ہے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگے. ایک عقیدہ ان کا بے موقع ختم نبوت کا تھا, اور دوسرا نظریہ ان کا انکار ان نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ان دو نظریوں کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے لیے اس نئے نبی کا ماننا ضروری نہیں, لہذا اس وجہ سے ہمیں سزا نہیں ہوگی. اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ نبی ہے اور رسول برحق ہے تو بھی چونکہ سابقہ شریعت پر تو ہم ہے ہی, اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ ہماری نجات کر لے گا, اور نئے نبی کے نہ ماننے کی وجہ سے چند دن شاید ہم جہنم میں رہیں. یہ تدبیر کی ہے حکیم الامت نے بیان القرآن میں. اور لوگ کہتے ہیں کہ ایام معدودہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم نے چند دن سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کا پوجا کیا ہے ہفتہ دس دن, بس اتنے دن ہمارے خراب ہے باقی ہم بچے بچائے. ہمارے زمانے کے بدعتی بھی اس خیال میں ہیں کیونکہ ہم پیروں کی نیاز دیتے ہیں اور ہم بزرگوں کی قبریں مانتے ہیں اور وہاں جا کے پوجا پاٹھ کرتے ہیں, اس لیے باوجود شرک اور بدعت کے بھی ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی. جواب بلا ہاں تمہیں ضرور سزا ہوگی, من کا سب صحیح ہے تھا جس کسی نے کمایا گناہ وآحاطت بھی خطیئتہ اور گھیر لیا اس کو غلطی نے خطاؤں نے. گھیر لینے کا کیا مطلب ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب بیان القرآن میں لکھتے ہیں وآحاطت بھی خطیئتہ یعنی خیر قریب نہیں آئی اور شر ہی شر میں لگا رہا, تو خیر کا اثر تک نہیں ہے شر ہی شر ہے, تو گویا گناہوں نے گھیر لیا. شاہ عبد القادر موضح القرآن میں لکھتے ہیں وہ احاطت بھی خطیئتہ اور گھیر لیا اس کو گناہوں نے، یعنی مرتے دم تک کفر سے توبہ نہیں کی اور مرتے دم تک سچے اسلام کو قبول نہیں کیا. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک دونوں باتیں مصداق ہے آیت کی. بعض اوقات انسان گناہوں کی وجہ سے خیر سے دور رہتا ہے، اور بعض اوقات گناہوں اور جرائم کی وجہ سے توبے سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ملمت کی توجیہ اور شاہ عبد القادر کی توجیہ ماشاءاللہ بہترین توجیہات. اور گھیر لیا اس کو گناہوں نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہ لوگ دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. چونکہ بنی اسرائیل کی مختلف نافرمانیاں اور ان کو مختلف سزائیں جو دی گئے ان کا بیان ہے،